نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة في أول سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تبارك وتعالى في نفس السورة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إلى قوله تعالى: قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. حضرات، اس وقت پوری دنیا میں جو ایک کشمکش جاری ہے، اور خود ہمارے اپنے ملک میں جو ایک سیاسی عمل اب 9 سال کے بعد دوبارہ شروع ہوا ہے، اس سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ جدید دنیا میں کوئی ملک بھی آئسولیٹڈ نہیں ہے، اور کچھ نہ کچھ ڈانڈے اس کے بین الاقوامی کشمکش سے بھی ملتے ہیں. میں نے پچھلے جمعے میں کچھ باتیں ملک کی داخلی صورتحال کے بارے میں عرض کی تھی، اور خاص طور پر جو ایک تہذیبی تصادم ہے اس کا ذکر کیا تھا. اگر ہم اپنے ملک تک اپنی نگاہ کو محدود رکھیں تو یہاں اصل میں 2 تصادم ہیں جو چل رہے ہیں. ایک تصادم ہے تہذیبی تصادم، قدیم اور جدید کا تصادم، مشرق اور مغرب کی کشمکش. یورپی تہذیب جو اب ایک عالمی اور آفاقی تہذیب ہے، اس کا تصادم ہمارے جو کچھ بچے کھچے اقدار رہ گئے ہیں اپنی سابقہ ثقافت اور تہذیب کے، ان کے ساتھ ایک کشمکش یہ ہے. اس کے بھی پھر مختلف شیڈس ہیں، کہیں وہ نہایت نمایاں ہے اور تضاد جو ہے ظاہر و باہر ہے، کہیں یہ کہ بین کچھ طبقات ہیں. پھر یہ کہ اس جدید ذہن یا جدید تہذیب میں بھی 2 عناصر ہیں جو کار فرما. ایک کا تعلق اصلا اس جدید تہذیب کا جو پہلا ایڈیشن دنیا میں آیا، یعنی سرمایہ دارانہ جمہوریت، یہ اس جدید تہذیب میں جس کے بارے میں عرض کروں گا کہ اس کے اصل عناصر جو ہیں فکری کیا ہیں وہ بعد میں عرض کروں گا، لیکن اجتماعی سطح پر انسان کے اجتماعی نظام کے ضمن میں اس نے جو پہلا تحفہ دیا تھا وہ لادین جمہوریت، اس لادین جمہوریت نے جو شکل اختیار کی وہ سرمایہ دارانہ جمہوریت، یا چاہے اس اصطلاح سے اس کو دنیا میں کہیں موصول نہ کیا جائے لیکن یہ کہ کیپیٹلسٹک ڈیموکریسی، جس میں نظام سیاست جو ہے ڈیموکریسی کا ہے اور نظام اقتصاد جو ہے وہ کیپیٹلزم کا ہے، تو ان دونوں کو جوڑ کر یہ پہلا تجربہ تھا کہ جو انسان نے کیا ہے اس تہذیب جدید کے رہنمائی میں اجتماعی سطح پر. جب اس کی کوکھ سے کچھ برائیوں نے جنم لیا، جس کو کہ مارکس کی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ اس تھیسس کی کوکھ سے اینٹی تھیسس برآمد ہوا اور ایک تصادم ہوا. وہ اینٹی تھیسس جو ہے وہ ہے کمیونزم، اشتراکیت. اس نے بھی جمہوریت کو ڈس اون نہیں کیا، جمہوریت کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. چنانچہ آپ کو معلوم ہے ریپبلکس، یونین آف سوویٹس سوشلسٹ ریپبلکس ہے، یو ایس ایس آر سے جو بس بنتا ہے تو وہ بھی ریپبلک ہے، اور اس کا جو ہمارے ہاں عالم اسلام میں جو قریب ترین ماڈل تیار ہوا ہے وہ لیبیا میں ہے، وہ بھی جماہیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ جماہیر ہے. تو گویا کہ جمہوریت کو انہوں نے ڈس اون نہیں کیا، اگرچہ لمٹ کیا ہے، اور لمٹ کس بات سے کیا ہے؟ اپنے دعوے کے مطابق کہ جو اس کا اقتصادی نظام ہے وہ سرمایہ دارانہ نہیں بلکہ سوشلسٹ ہو. اس سوشلزم کے ساتھ جس حد تک جمہوریت چل سکتی ہو وہ قابل قبول ہے. چنانچہ ون پارٹی گورنمنٹ، اب جو بھی آپ اسے کہیں، ظاہر بات ہے کہ اس ون پارٹی میں بھی آخر ووٹ تو ہوتے ہیں، وہ چاہے 90 لاکھ ہی ممبرز ہیں لیکن ان کے ووٹوں سے وہ پولیٹ بیورو کہہ لیں، ان کے جو اوپر کے ادارے وجود میں آتے ہیں، تو ایک طرح کی ریسٹرکٹیو ڈیموکریسی وہاں بھی ہے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹرن سسٹم میں اصل شے فریڈم اور ڈیموکریسی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے چھا گیا ہے کیپیٹلزم، جبکہ اس مشرقی یا جو بھی روسی نظام یا اس کا اور جو اس کے شیڈز ہیں ان میں اصل شے جو ہے وہ ایک اقتصادی نظام ہے، جس کے تحت وہ اپنی امکانی حد تک ایک انصاف کرنا چاہتے ہیں معاشرے کے مختلف طبقات کے مابین، کہ ہیو اور ہیو ناٹ کے درمیان گیپ بہت زیادہ نہ ہو، بالکل برابر تو سب کو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ تو نہ ہو کہ ایک اور ایک ملین کا فرق ہو جائے، ایک اور 100 کا ہو جائے، ایک اور 50 کا ہو جائے، ایک اور 30 کا ہو جائے، کسی درجے میں ہو. یہ ان کی بات ہے کہ جس کو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے. وہ فرق و تفاوت کے جو آپ کو اس سرمایہ دارانہ نظام میں نظر آئے گا وہ اس نظام میں نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کتنی بڑی قیمت دینی پڑی وہ ہے وہ آزادی کی قیمت، جس کی کاسٹ پر کے ڈیموکریسی کو انہیں ریسٹرکٹ کرنا پڑا. میں اصل میں ان دونوں کو اس وقت تہذیبی اعتبار سے ایک شے قرار دے رہا ہوں، اصل میں فکر جو ہے ان دونوں کا ایک ہے، ایک ہی تہذیب کے یہ دو نظام ہے کہ جو وجود میں ہے. صحیح بات یوں کہنا چاہیے کہ یہ ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں. ہم سے جو اصلا ان کا تصادم ہے وہ ہے ہماری دین کی سطح پر، اس دین کے اعتبار سے ہماری جو قدیم تہذیب جس کے عنوان سے میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں اس کے اعتبار سے اصل شے ہے ایمان بالغیب، اصل شے ہے ایمان بالوحی، اصل شے ہے ہدایت آسمانی، اصل شے ہے اللہ کا یقین، اصل شے ہے آخرت کا یقین، اصل شے ہے نبوت و رسالت پر ایمان. یہ ہے اصل وہ تہذیب، یہ ہے وہ جڑیں جو اس وقت صرف ہماری زبانوں پر ہے، برا نہ مانیے گا. صحیح بات یہ ہے کہ وہ ٹپس آف دی ٹنگز کے علاوہ اکثر و بیشتر نہیں ہے، دلوں میں جڑے نہیں ہے، یقین نہیں ہے. اس لیے تو چند دن میں یہ علامہ اقبال کا دن بھی منایا جانے والا ہے، کس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یقین پیدا کرے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے. یہ آخر زور دینے کی ضرورت کیا ہے کہ نہیں ہے، وہ یقین ہی تو ان کا ہو گیا. بہرحال جو بھی اس کے کچھ اثرات تھے جو بھی ہماری تہذیب میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے رہن سہن میں ہمارا ایک پردے کا نظام تھا، ہمارا ایک مردانہ اور زنانہ علیحدہ علیحدہ نظام تھا، ہماری مسجدیں، ہماری نمازیں، روزے، یہ در حقیقت اس تہذیب کے برگ و بار ہے، یہ اس کے شعائر ہیں، یہ اس کے ظواہر ہیں، یہ اس کے مظاہر ہیں، جس کی اصل جڑ کیا ہے؟ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالوحی، تینوں کو جمع کیجئے تو ایمان بالغیب اصل شے یہ ہے۔ اللہ بھی چاہے ہم یہ کہہ لیں کہ وہ غیب میں ہے، چاہے ہم کہہ لیں کہ ہم غیب میں، بہرحال ہمارے اور اس کے بابین ایک غیب کا پردہ حائل ہے۔ غیب میں رہتے ہوئے اس اللہ پر ایمان لائے، یہ مولانا اصلاحی صاحب نے اور مولانا فراہی نے بھی انداز اختیار کیا ہے کہ یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو غیب میں ہے، بلکہ خود غیب میں ہوتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بڑا عمدہ ایک انداز تعبیر ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میٹرک کے زمانے میں ہم نے جو عربی کی کتاب پڑھی تھی، عربی نصاب کی، اس کی ایک بڑی عمدہ نظم تھی جس کا پہلا شعر یہ تھا کہ عجیب و ذلتائی سے لا یغیب و ارجو ہو رجا اللہ یقیب، ہم کا شعر ہے، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ ہستی تو غائب ہونے والی نہیں ہے، محجوب میں ہو جاتا ہوں، پردے میں آ جاتا ہوں، اوٹ میں ہوں، اس کا رخ تابہ تو روشن ہے، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہ تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا، عجیب و ذلتائی سے لا یغیب، وہ غائب نہیں ہوتا، ہم غائب ہو جاتے ہیں، وارجو ہو رجا لا یقیب، اور میں تو اس سے وہ امید باندھے ہوئے ہوں کہ جس امید کے اندر کبھی ناکامی کا سوال ہی نہیں، وہ ایسا سخی ہے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی ہاتھ خالی جاتا نہیں۔ تو بہت عمدہ شعر ہے ہم کا یہ۔ بہرحال غیب میں وہ ہے تب بھی اور غیب میں ہم ہے تب بھی، ایک پردہ حائل ہے، اب اس پر ایمان بھی، ایمان بالغیب۔ آخرت اور دنیا میں تو ایک زمانی پردہ حائل ہے، وہ بھی غیب۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ کہ ایمان بالنبوت و رسالت بھی ہمارے لیے تو غیب ہی ہے، خود صحابہ کرام کے لیے بھی ایمان بالغیب تھا، اگرچہ رسول موجود ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے، لیکن جو موجود ہے وہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے، محمد الرسول اللہ تو پھر غیب میں ہے، اس لیے کہ ان کی وحی تو کسی نے دیکھی نہیں، ان کی رسالت تو ہے وحی کی بنیاد پر، کب فرشتہ آیا، کس شکل و صورت کا ہے، کیا پیغام لایا، یہ بات کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک دعویٰ ایسا ہے کہ جس کو سوائے ایمان بالغیب کے کسی اور ذریعے سے اس کی توثیق کرانا اس کو ممکن نہیں تھا۔ لہذا ایمان بالکلیہ ایمان بالغیب ہے۔ تو اصل میں جو ہماری تہذیب ہے اس کی اصل جڑ ہے یومنون بالغیب، جس کا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی حوالہ دیا کہ کس خوبصورتی کے ساتھ سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ آیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اصل جڑ یہ ہے۔ باقی نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آیا، یہ تو اعمال کی بات ہوئی، پھر وہ ایمان کی بات آئی، تو پھر وہی غیب، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے نبی وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا، جو پھر از شے از غیب ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ یہ دو تہذیبیں ہیں، ایک تہذیب ایمان بالغیب کی اصل جڑ سے وجود میں آتی ہے، ایک تہذیب ایمان بالتجربہ و شہود کی بنیاد پر ابھری ہے، یہ جدید تہذیب جو ہے مغرب کی تہذیب، جو اپنی اوریجن کے اعتبار سے مغربی ہے صرف، اب تو مشرق و مغرب اور شمال اور جنوب سب کے سب اسی کی گرفت میں ہے، یہ اب ایک عالمی اور ایک یوں سمجھیے کہ یونیورسل فینومینن ہے، یہ عالمی تہذیب ہے، آفاقی تہذیب ہے، پوری دنیا اس کی گرفت میں ہے۔ اور جو لوگ ایمان بالغیب کے قائلین کہہ رہا ہوں، جو قائلین ہیں، اکثر و بیشتر جب آپ جائزہ لیں گے تو نظر آئے گا کہ کم و بیش وہ بھی اسی زہر سے مسموم ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ مانتے ہیں لیکن ان کی ساری سرگرمیوں کا جائزہ لیجئے، ان کے فکر کا تجزیہ کیجئے، مختلف معاملات میں ان کے آراء، ان کے نقطۂ نظر جو ہے ان کو چھانیے، تو معلوم ہوگا کہ وہی تجربۃ الشہود اصل ایمان جو ہے اس پر ہے. اصل ایمان دنیا پر ہے، اصل مطلوب دنیا ہے، آخرت ہے کہیں گوشے میں رکھا ہوا ہے، ایک تتمہ ہے، ایک زمیمہ ہے اس دنیا کا. یہ نہیں کہ اصل شے وہ ہے، یہ سراب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان تو کچھ نہیں. اصل دنیا تو وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل تو زندگی ہے ہی آخرت کی زندگی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. یہ ہے اصل میں وہ سارا پرابلم. ہمارے ہاں تہذیبی ٹکراؤ ان دو تہذیبوں کا. ان میں سے جو مغربی تہذیب ہے، آج میں سوچ رہا تھا تو میں نے جو آیات آپ کو پڑھ کے سنائی ہے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کی ابتدا سے اور پھر اختتام سے، اصل میں یہ بہت اہم مقام ہے قرآن مجید کا. ویسے تو جو حضرات میں تصویر شرکت کرتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ میں اسے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ دو رکوع جو ہے، تیسرا اور چوتھا رکوع سورہ بقرہ کا، میں انہیں پورے مکی قرآن کا خلاصہ قرار دیتا ہوں. مدنی قرآن کے آغاز میں، کیونکہ سورہ بقرہ پہلی مدنی سورت ہے اور اس سے قرآن مجید کا اصل آغاز ہو رہا ہے، اس سے پہلے تو سورہ فاتحہ ہے، اس کو تو نہ مکی کہہ سکتے نہ مدنی، وہ تو قرآن مجید کا لب لباب اور خلاصہ ہے پورے قرآن کے فلسفہ اور حکمت کا، اور بحثیت مجموعی پورے قرآن کا مقدمہ ہے دیباچہ. لیکن اصل جو شروع ہوا سورہ بقرہ سے تو وہ ہے مدنی سورت. اس کے شروع کے دو رکوعوں میں تین قسم کے افراد کا ذکر آ گیا. ایک وہ جو اس قرآن سے صحیح استفادہ کریں گے، اس کے لوازم یہ ہیں. ایک وہ جو بالکل اس سے محروم ہے، وہ ہے جو کفر کر چکے، جن کی آنکھوں پر پردے ہیں اور جن کے دلوں پر مہر ہے اور کانوں پر پردے ہیں. ایک وہ ہے جو بین ہے اور برا نہ مانے تو ہم میں سے اکثر ان میں سے کہ کہتے ہیں کہ مانتے ہیں، حقیقت میں نہیں مانتے. وہ جانتا ہوں ثواب طاعت و ذوق پر کبھی اعتدال نہیں آتا، مانتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن اس کے حکم کو ٹھکرانے کے لیے میں بہت جری ہوں، مانتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے لیکن ان کی سنت کو پامال کرنے سے میں چوکتا نہیں. یہ اصل میں یہ تیسرا طبقہ جو ہے، آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ منافقین ہی کا ہے، اور وہ منافقین وہی تھے جن کے سروں پر شاید کوئی سیم تھا، وہ بھی مجھ جیسے آپ جیسے انسان تھے، اور اصل میں بس وہی تضاد عملی، لما تقولون مالا تفعلون، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، پروفیس کچھ اور کر رہے ہیں پریکٹس کچھ اور کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اور لوگوں میں وہ بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اخر تین قسم کے افراد کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اب اگلی بات شروع کرنے سے قبل، مکی قرآن کا خلاصہ دو رکوعوں میں. پہلے رکوع میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر، توحید، معاد اور رسالت. دوسرے رکوع میں قرآن کا فکر اور فلسفہ جو ہے، حکمت اور فلسفہ قرآنی، یہ در حقیقت اس کا خلاصہ ہے چوتھے رکوع میں. اس میں جو اہم موضوعات آئے ہیں، انسان کا مقام، یہ خلیفہ ہے اس زمین میں، یہ بہت بڑا فلسفیانہ ایک موضوع ہے کہ جس سے ہماری ساری جو بھی اجتماعی زندگی کا نقشہ جو ہے وجود میں آتا ہے. یہ حاکم نہیں ہے، خلیفہ ہے. یہ مالک نہیں ہے، امین ہے. اس کے پاس اختیار ذاتی نہیں ہے، ڈیلیگیٹڈ ہے. اس کے پاس جو بھی اختیار ہے وہ ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے. اور ظاہر بات ہے جو اصل مختار مطلق ہے اس کی مرضی سے تجاوز کرے گا تو اپنے مقام سے تجاوز کرے گا. یہ ایک لفظ حقیقت ہمارے پورے اجتماعی نظام اس کے لیے جڑ اور بنیاد ہے. لیکن میں اس وقت جو توجہ دلا رہا ہوں وہ بالکل دوسری چیز ہے کہ علم انسانی کے دو گوشے ہیں کہ جن کو یہاں اس رکوع میں واضح کیا گیا. شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کے جو معاملہ ہوا ہے ان کے ملائکہ کے ساتھ، ان کے مابین، اس کا ذکر ہے. اور اس میں آیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو کل کے کل نام سکھا دیے. یہ بڑا مشکل مقام ہے تفسیری اعتبار سے، اور آپ تفسیریں پڑھیں گے تو بڑی لمبی چوڑی بحثیں ملیں گی کہ یہ انعام کن چیزوں کے ہیں، کن افراد کے ہیں، کن اشخاص کے ہیں، نام کیا تھے یہ. لیکن میں عرض کروں گا کہ اس کا جو خاص مطلب لباب ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ در حقیقت وہ علم اشیاء ہے جو بالکل لیا آدم کی سرشت میں ودیعت کر دیا گیا. جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے، آپ اسے زمین میں گاڑ دیجئے، پانی دیجئے، اگر زمین صحیح ہے اور صحیح پانی اس کو مل گیا تو اسی میں سے دو پتے نکلیں گے نا، اسی میں سے ایک جڑ نیچے جائے گی. وہی جڑ ہے جو مزید جو ہے توانائی زمین سے لے گی، اور وہ پتے ہیں کہ جو ہوا سے آکسیجن جذب کریں گے، اور ان دو کے حوالے سے وہ درخت بڑھتا چلا جائے گا. اس درخت میں کوئی پتا نیم کا نہیں لگ سکتا، وہ پتا جو بھی لگے گا آم ہی کا لگے گا. اس میں پھل نہ نیمو لگ سکتا ہے نہ نیمولی لگ سکتی ہے، اس میں جب بھی لگے گا آم ہی کا پھل لگے گا. معلوم ہوا کہ یہ آم کا مکمل درخت اس گٹھلی میں موجود تھا، کہیں خارج سے نہیں آیا، وہ سارا اس کی سرشت کے اندر پیوست. بالکل اسی طرح سمجھیے یہ کل علم جس کو آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے عنوان سے سوچ جان رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ علم اشیاء ہے، اشیاء کا علم اور اشیاء کے خواص کا علم. پانی دیکھا، اس کو ہم نے نام رکھا پانی ہے یہ، پھر اس پانی کی خاصیتیں ہم نے معلوم کر لی. ہم نے جو چیز دیکھی اس کو کوئی نہ کوئی نام دیا، نام کے حوالے کے بغیر وہ ہمارے ذہن کی گرفت میں آئے گی نہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنے سائنسی علوم ہیں آپ ان میں دیکھتے ہیں کہ بیسک ٹرمینالوجی ہے، بیسک چیز، اگر وہ سمجھ میں آئی تو آپ اس سائنس کے اندر آگے بڑھ سکیں گے، ورنہ ٹھوکرے کھاتے رہیں گے. اور ٹرمینالوجی بسا اوقات جو ہے وہ اصل زبان جس سے وہ الفاظ لیے گئے ہوتے ہیں، اس زبان میں ان کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب اصطلاح بنتی ہے وہ کسی سائنس کے شعبے کی تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. تو ٹرمینالوجی ہے، ٹرم کرتے ہیں آپ کسی شے کو، تو ان تصورات کو ان ٹرم کے حوالے سے اپنے ذہن کی گرفت میں لاتے ہیں. یہ ہے علم الاشیاء اور ان کے خواص کا علم، یہ ہے علم الاسماء جو حضرت آدم میں ودیعت کر دیا گیا. اب یوں سمجھ لیجئے جہاں تک اندازہ ہو سکتا ہے یہ میکسیمم 8-10 ہزار برس کا کھیل ہے، اس سے زیادہ کا نہیں. حضرت آدم کا دور جو ہے وہ آج سے 8-10 ہزار سال سے زیادہ پرانا نہیں. یہ 8-10 ہزار کے سال، یوں سمجھئے کہ آم کی گٹھلی، اس کو درخت بننے میں کئی سال لگتے ہیں، 3-4 سال لگتے ہوں گے مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ کہ یہ جو گٹھلی تھی علم اسماء کی جو آدم کی شخصیت میں سرشت میں پیوست کی گئی، ودیعت کی گئی، یہی ہے جو پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، برگ و بار لا رہی ہے، اور یہ ہمارے سارے سائنسی علوم جو ہے اس سے وجود میں آ رہے ہیں. یہ ایک علم تھا کہ جو آدم کو دیا گیا. اس علم کا تعلق اب علم وحی سے نہیں ہے، یہ تو آم کی گٹھلی ہے، وہ چل رہی ہے خود، اس کی ایکسفولیشن ہے، اس کا ظہور ہے، اس کا بروز ہے، یہ کھل کر سامنے آ رہی ہے، اس کا کوئی تعلق علم وحی سے نہیں ہے. کوئی قوم علم وحی سے اپنا رشتہ توڑ لے، اس علم کے اندر وہ پھر بھی آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہی حال ہوا ہے اس مغربی تہذیب کا. دوسرا علم وہ ہے اصل میں جس کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ کے چوتھے رکوع کے آخر میں، جب حضرت آدم کی وہ ابتدائی تیاری مکمل ہو گئی، انہیں جو ایک ابتدائی تجربہ کروانا تھا شیطان کی دشمنی کا وہ بھی ہو گیا. اب جب انہیں حکم ہوا کہ اب اترو اور جاؤ زمین کا چارج لو، یہ سمجھیے جیسے آپ سلیکشن کرتے ہیں پہلے سی ایس پی کے لیے، پھر وہ ٹرین کرتے ہیں، اکیڈمی میں رکھتے ہیں، اب کہتے ہیں جاؤ چارج لو، اب فلاں جگہ پر جا کر تم تحصیلدار لگو، یا فلاں جا کر افسر بار لگو، یا براہ راست اگر ہو تو ڈپٹی کمشنر لگو. اسی طریقے سے وہ ابتدائی دور حضرت آدم کا سلیکشن، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یہ استفاء ہے. استفاء کے بعد یہ ان کا دور ہے، وہ ٹریننگ کا، علم بھی دیا، علم دینے کے بعد تجربہ کرا دیا، شیطان فرشتوں کو جھکوا دیا، شیطان کی دشمنی کا تجربہ کرا دیا. اس ٹریننگ کے بعد جو آخری حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ جاؤ چارج سنبھالو. اے بے تو منہا جمیا فیما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اب جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو کوئی بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اور جو ہمارا کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ ہوں گے جہنمی، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ دو علم ہے اس رکوع کے چوتھے رکوع کے دو گوشوں میں، ان دونوں کو سمجھ لیجئے۔ حادثہ نوع انسانی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ حادثہ یہ ہوا ہے، ہمارا جو دور تھا عالم اسلام کا، جبکہ ہم اس عالم ارضی پر سب سے بڑی طاقت تھے مسلمان، علم ہمارے ہاں تھا، روشنی ہمارے ہاں تھی، اللہ نے علم ہدایت، بلکہ وہ ہدایت کاملہ جو ہے القرآن نازل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک قوم حامل قرآن بن کر دنیا پر چھا گئی۔ یہ حامل قرآن کا لفظ بھی اقبال کا ہے جو میری زبان پر آ گیا، کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور حامل قرآن، ہاں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، اب ہم کہنے کو قائل قرآن تو ہے، حامل قرآن نہیں۔ اور یہ لفظ اقبال نے کہاں سے لیا ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال اس قوم کی جو حامل بنائی گئی تھی تورات کی، پھر اس نے اسے نہیں اٹھایا، اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، اس گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا۔ وہی حال ہمارا ہوا کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ یہ صورتحال بالفعل ہے، لیکن بہرحال جب وہ حامل قرآن بن کر نکلے تھے اس وقت کیا ہوا؟ ایک طرف تو یہ علم ہدایت ہے بتمام و کمال، جس سے قلوب منور، اذہان منور، اللہ کا یقین، آخرت کا یقین۔ دوسری طرف اسی قرآن نے ایک نئے دور کا آغاز کیا تاریخ انسانی کے، کہ توہمات اور صرف تخیلات پر اپنے موقف کی بنیاد نہ رکھو، علم پر قائم ہو۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ اس قرآن نے مظاہر قدرت کو آیات الہیہ قرار دیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ یہ آیات الہیہ ہیں، حکم دیا دیکھو، مشاہدہ کرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ اصل میں یہ جو بیداری پیدا کی قرآن نے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے مشرق اور مغرب کے علوم جو ہے جو مر چکے تھے انہیں زندہ کیا، ہم نے یونان کی سائنس اور یونان کے فلسفے کو زندہ کیا، ہم نے ہندوستان سے ریاضی اور طب سیکھا۔ اس لیے کہ علم کسی کی میراث نہیں ہے، یہ تو نسل انسانی کی مشترک متاع ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن هو احق بها حيث وجدها، حکمت تو مومن کی متاع گمشدہ کے مانند ہے کہ وہ اس کا زیادہ حقدار ہے جہاں بھی پائے۔ تو اسلام نے کہیں علم کے معاملے میں تعصب سے کام نہیں کیا، ہندیوں سے سیکھا، چینیوں سے سیکھا، یونانیوں سے سیکھا، لیکن اس تمام علم کو جو در حقیقت کیا تھا، وہ علم الاسماء کا پھیلاؤ اللہ ہی نے دیا تھا آدم کو، اور آدم ہی کی نسل کے مختلف جو حصے ہیں ان میں وہ علم پروان چڑھا ہے، اسے لیا، اسے ترقی دی، اسے مرتب کیا، اس کے حص و زمین کو علیحدہ کیا، رقم و یاب اس کو چھانٹ دیا، پھر اس کو مرتب کر کے، اور ہم نے اپنے عروج کے زمانے میں یورپ کے حوالے کیا، اور ہم لمبی تان کر سو گئے۔ پھر عیش، بغداد کے محلات اور ہزار ہا کنیزیں، دنیا بھر کا حسن وہاں جمع، محفل رقص و سرود کی، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاووس و رباب آخر۔ اس کے بعد ہمارا زوال آیا، یورپ جاگ گیا، یورپ کو ہم نے جگایا، لیکن بدقسمتی اس نوع انسانی کی، اس عہد حاضر کی یہ ہوئی، اس یورپ میں اس سے پہلے بدترین پاپائیت کا نظام قائم تھا، لہذا جیسے ہی یورپ بیدار ہوا ہے اس کے اندر مذہب دشمنی پیدا ہو گئی۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ نے کسی کو زیادہ سپریس کیا ہو تو اگر کبھی اس کی وہ زنجیریں ٹوٹ جائیں گی تو پھر وہ آپ سے انتقام لے گا، اور آپ کے معاملے میں پھر وہ عدل و انصاف پر کاربند نہیں رہے گا۔ یہی معاملہ یورپ کا ہوا ہے، عیسائیت نے جس طرح انہیں کرش کیا تھا، جس طرح ان کے عقلوں پر تالے ڈالے تھے، جس طرح ان کی زبانوں پر تالے ڈال دیے تھے، ان کی سوچ کو پابند کر دیا تھا، بدترین ڈارک ایجز تک مزہ چکھی ہوئی قوم جب بیدار ہوئی ہے، تو اس نے مذہب کو بالکل تلپٹ کر کے رکھا. یہ مذہب سے گود اور مذہب سے قبض اور مذہب کی دشمنی اور اس آسمانی ہدایت سے منہ موڑ لینا, اس سے بالکل اپنے تعلق کو منقطع کر لینا, یہ اصل میں صرف یورپ کی بدنصیبی نہیں, عہد حاضر کی تمام نوع انسانی کی مشترک بدنصیبی. اس لیے کہ اس سے در حقیقت جو تہذیب وجود میں آئی ہے وہ تہذیب ہے جس کی ایک آنکھ بند, وہی یہ آسمانی اس سے اس کا رشتہ منقطع ہے. یہی وہ تہذیب ہے جسے حضور نے دجال کہا ہے, یہ دجالی تہذیب ہے. وہ کانا دجال کیوں ہے؟ اسی لیے کہ اس کی ایک آنکھ کھلی ہے, وہ مادی علوم خوب جانتا ہے, وہ علم الاسماء جو ہے اس کا ظہور اس کے پاس ہے. وہ تو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. کہاں تک جا پہنچے گا یہ انسان؟ اس کے راکٹس کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے قدم چاند تک پہنچ گئے اور شاید مریخ تک جا پہنچے. کوئی دیر کی بات ہے؟ آج سے 50 سال پہلے کون تصور کر سکتا تھا کہ انسان کے قدم چاند پر اترے ہوئے ہیں؟ تو ایک طرف وہ ہے, انتہا کو پہنچ گئی ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی, اور ہو سکتا ہے ابھی اور اتنی آگے جائے کہ آج کے بارے میں وہ سوچیں کہ بڑے جاہل لوگ تھے, انہیں کچھ معلوم نہیں تھا. لیکن یہ کہ اس وقت جہاں تک پہنچ چکا ہے, آج سے 50 سال پہلے بھی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. لیکن دوسری طرف آنکھ بند, وہ آنکھ پھوٹی ہوئی آنکھ, وہی کانا اصل میں جو تصور ہے دجال کا, وہ اس اعتبار سے. اور حضور کی ایک حدیث میں عجیب الفاظ آئے ہیں, اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارہ کفر, پیشانی پر لکھا ہوگا کفر. یہ پوری تہذیب ملحدانہ تہذیب, یہ پوری تہذیب کافرانہ تہذیب, یہ اس ایمان بالغیب سے اپنی آنکھیں بند کر دینے والی شے جس نے کہ وہی آسمانی سے رشتہ منقطع کر لیا, جس کا کوئی تعلق نہ خدا سے نہ آخرت سے ہے. پیشانی پر لکھا ہوگا کفر, یہ پوری تہذیب ملحدانہ تہذیب, یہ پوری تہذیب کافرانہ تہذیب, یہ اس ایمان بالغیب سے اپنی آنکھیں بند کر دینے والی شے جس نے کہ وہی آسمانی سے رشتہ منقطع کر لیا, جس کا کوئی تعلق نہ خدا سے نہ آخرت سے ہے, جس کا جو بھی تعلق ہے وہ اپنے نفس امبارہ سے ہے یا اپنی اس دنیا کی زندگی سے, اس سے آگے کا کوئی معاملہ اس کے سامنے نہیں. یہ ہے در حقیقت وہ مغربی تہذیب. اس مغربی تہذیب کے صرف یہ دو ورشن ہیں. اس کا یہ پہلا سبق تھا, اس شجرہ خبیثہ کا پہلا سبق, کہ جو آپ کو سیکولر ڈیموکریسی جو بعد میں کیپیٹلسٹک ڈیموکریسی بن گئی اس کی شکل میں ہے, اور اس کا ایک رد عمل ہے کہ جو پھر بے خدا اشتراکیت کی شکل میں آیا ہے. ان دونوں میں پھر کچھ انٹر میرجز بھی ہوئی ہیں, اور ان انٹر میرجز ہی سے وہ جس کا نام آج کل بڑے ادب سے لیا جاتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پہلو سے کہ ان دونوں کی بھلائیوں کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی اور دونوں کی برائیوں سے بچنے کی کوشش کی گئی, جسے سوشل ڈیموکریسی کہا جاتا ہے. کہ آج بہت سے لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم سوشل ڈیموکریٹ, یعنی یہ کہ ڈیموکریسی, لیکن ڈیموکریسی کیپیٹلسٹک نہیں, ڈیموکریسی ہو جس حد تک بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہو, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ وہ جو معاشی عدل و انصاف کا معاملہ ہے وہ بھی بھرپور انداز میں لانے کی کوشش کی جائے. بہرحال دنیا میں اس وقت اب ایک تصادم تو وہ ہے جو نظاموں کے مابین ہے, تہذیبوں کے مابین ہے, ایک تصادم وہ ہے جو طاقتوں کے مابین ہے, کہ دو سپر پاورز ہیں. آپ نے سنا ہوگا شاید, پہلے میں نے حوالہ دیا ہے کہ ڈی گال نے آج سے لگ بھگ 20 برس پہلے یہ کہا تھا. ڈی گال ایسے اسٹیٹمنٹ جو ہیں بہت شاف پیدا ہوتے ہیں. یورپ نے جو اس دور میں عظیم جو سیاسی مدبرین پیدا کیے ان میں ڈی گال بھی تھا. اس کی سیاسی تدبر کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس نے پوری ہمت سے کام لے کر الجیریا کو آزادی دی, ورنہ الجیریا کو فرانس جو ہے آزاد کرنے کو تیار نہیں تھا. مسلسل بلیڈنگ ہو رہی تھی, مسلسل کشمکش ہو رہی تھی, فرانس کے لیے وہ ایک بھاری بوجھ بن چکا تھا. جس قوم کے اندر حریت کا جذبہ بیدار ہو جائے, جس طریقے سے اس وقت رشیا بلیڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے ہمارے افغان بھائیوں کا خون بھی بہ رہا ہے اور رشیا کا شاید اس کے مقابلے میں 1/100 بہ رہا ہو, لیکن آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اکنامک بوجھ کتنا رشیا پر پڑ چکا ہے, کس طریقے سے وہ بلیڈ کر رہا ہے اکنامکلی. تو اسی طریقے سے فرانس اس وقت بلیڈ کر رہا ہے, اس کا خون بہہ رہا تھا,
اور قابو میں کسی طرح الجزیرہ نہیں آ رہا ہے، الجزائر۔ اس وقت اس نے ہمت کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو آزادی دو، اور شاید آپ کو معلوم ہو جنہیں بھی کچھ واقعات کا شعور ہے اور کچھ یادداشت ہے کہ اپنے قریب ترین دوستوں کو اسے جیل میں ڈالنا پڑا تھا، حالانکہ اس کے قریب ترین دوست تھے، محبوب ترین دوست تھے، لیکن چونکہ سیاسی طور پر وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ گلگال کی اس سیاسی جو اس کی پیش بینی تھی اور اس کی جو بلوغ نظر تھا اس کے ساتھ وہ دے سکتے، لہٰذا اسے کرنا پڑا تشدد، لیکن اس نے بہرحال الجزائر کو آزاد کیا۔ اس کے بعد فرانس کا دور جو ہے شروع ہوا ہے خوشحالی کا دور، کہ وہ جو مسلسل ایک بوجھ تھا اس کی اکانومی پر اور توجہ لگی ہوئی تھی اسی کام کے اوپر، اور وہ اپنے اندر جو ہے اپنی ترقی کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہی تھی قوم، تو جب وہ ہٹا ہے وہ بھی تو پھر اس کے بعد ترقی پا گئی۔ بہرحال اس گلگال کا یہ قول میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میں نے پہلے بھی سنایا ہے، اس نے کہی تھی یہ بات کہ ہم احمق ہیں، روس اور امریکہ اور ہم سب احمق ہیں کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم تو ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری تہذیب ایک ہے، وی بلانگ ٹو دی سیم وائٹ ریس، اور ہماری تہذیب بھی ایک ہے، بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ، ڈرو اگر ڈرنا ہے، جیسے کہ آیا ہے سورہ رعد میں، فَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبُ قَوْلُهُمْ، تعجب کرنا یہ تو ان کا قول قابل تعجب ہے، تو ڈرنا ہی ہے تو ان سے ڈرو۔ وہ جو کثیر تعداد نو انسانی کی، وہ جو ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے، وہ جو افیونی جو ہے اب جاگ رہا ہے افیونی، وہ چین تعداد کے اعتبار سے نو انسانی کی کتنی بڑی ایک وہ تناسب اور ریشیو ہے کہ جو وہاں ایک ملک کے اندر آباد ہے، تو بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ۔ اب یلو ماسز میں صرف چائنا نہیں ہے، یہ پورا کا پورا ہند چینی اور پھر جاپان، یہ سارا اس کے ساتھ ملائیے تو یہ کیا ہے، یلو ماسز آف دی ایسٹ۔ بہرحال اسی طرح کی ایک بات ہے جو اب کہی ہے نکسن نے، کہ حماقت ہے ہماری کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں رشیا اور امریکہ، اصل میں تو ڈرنا چاہیے ایک تیسری طاقت جو ابھر رہی ہے دی اسلامک ورلڈ، یہ ہے اصل میں ہمارے لیے خطرہ، یہ ہمارا مشترک خطرہ ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ کہنے والے کوئی ہوتے ہیں جنہیں ضرورت ہوتی ہے کہہ دینے کی، یہ بات اس وقت کی جو عالمی سیاست ہے اس میں ایک اہم عامل کی حیثیت سے سب کے سامنے موجود ہے، وہ امریکہ ہو یا رشیا ہو، وہ تیسری طاقت کے خوف سے تھرا رہے ہیں اور ہر ممکن کوشش اس کو دبا دینے کی۔ اس تیسری طاقت کے اندر بھی ابھی کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے، ابھی صرف ایک جذبہ ہی ہے کہ جو کہیں انگڑائی لے رہا ہے کسی شکل میں، کہیں کروٹ لے رہا ہے کسی انداز میں، ابھی اس کے اپنے اندر وہ تہذیبی تصادم موجود ہے، وہ خود اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کن جو ہے ابھی طرز عمل اختیار نہیں کر پایا۔ چنانچہ یہاں مذہب اور لادینیت کی کشمکش موجود ہے، یہاں تہذیبوں کا ٹکراؤ موجود ہے، وہ تہذیبی ٹکراؤ جو اس عالم اسلام میں شروع ہوا تھا، اس عالم اسلام میں یہ تہذیبی ٹکراؤ شروع ہوا تھا ترکی سے، اور اب یہ ہے کہ وہ خود ہمارے ملک میں اندر انتہائی شدت اختیار کر چکا ہے۔ یہ جو تہذیبی ٹکراؤ ہے ابھی ہم اس میں سرگرداں ہیں، بلتاؤں پہ چاہے پاکستان کا قیام ایک بڑی کروٹ تھی اس تیسری دنیا اور اس عالم اسلام کے ابھرنے میں، لیکن جس طریقے سے ان دونوں سپر پاورز نے اس کو چین کر کے رکھا ہے، اس کے اندر کہیں ٹیکنالوجی نہ آ جائے، جس طرح پوری دنیا جو ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری ایٹمک ٹیکنالوجی پر، کوئی بھی ہو اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں سٹیل انڈسٹری کو جس طریقے سے روکے رکھا گیا، کوئی مسئلہ ان کا جو ہے اس طرح سے حل نہ ہو، ہوا بھی تو جس طریقے سے اس کو کیا گیا ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ ہمارے لیے سوائے اس کے ایک سفید ہاتھی ہے اس کی کوئی فرق نہیں۔ یہ سارے اصل میں وہ بین الاقوامی سازشیں ہوتی ہیں کہ اس قوم سے وہ جو اقبال نے، میں نے بارہا کہا ہے کہ میرے نزدیک عہد حاضر کے مسلمان کے لیے اقبال کا جو پیغام ہے اس کا جامع ترین مرقع جو ہے ان کی وہ نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، اس میں سب کچھ آ گیا، جو انہوں نے کہنا چاہا ہے اپنی عمر کے آخری ایام میں انہوں نے اس نظم میں کہہ دیا، انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ ابلیس کو اور ابلیس کی قوت کو اگر خطرہ ہے کوئی، وہ بات جو آج نکسن کہہ رہا ہے، وہ بات آج سے کون سا بھی قبل وہ مرد قلندر کہہ گیا کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے جس کی خاک استر میں ہے اب تک شرارے آرزو، حال حال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو،
ابھی ہے، لیکن وہ انڈیویجول ہے، خال خال ہے، کہیں یہ متحدہ ہو جائے، کہیں یہ ذرات جو ہے مل کر کسی ایک بڑے ریزدار کی شکل اختیار نہ کر لے، کہیں یہ قطرے مل کر طوفان نہ بن جائے، مجھے خطرہ ہے تو اس سے. لہذا ساری ابلیسی قوتیں کس چیز پر مرتکز ہیں کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خال خالی میں اسے، اسے الجھائے رکھو. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، یہ ہے وہ مسائل. کتنا بڑا مسئلہ اٹھا دیا غلام قادیانی نے، اور ایک الجھن شروع کر دی، لگے رہو اس کے اندر. امت کو دو حصے کیا، ٹکڑے کر دیا. ایک ٹکڑا جو ہے وہ اب بارہ لاکھ کو اللہ کے فضل سے اسے کاٹا جا چکا، آپریشن ہو چکا، گینگرین جو ہے وہ گلا ہوا سڑا ہوا حصہ جسم کا کاٹا جا چکا. لیکن آپ اندازہ کیجیے کتنے عرصے کے بعد، پوری قوم سڑی لگی ہے اس کشمکش میں، کتنی توانائیاں، کتنی قوتیں اس میں الجھ کر رہ گئی. یہ وہ شیطانی حربہ تھا کہ جس سے اس امت کی توجہات کو اصل حقائق سے ہٹا کر شروع میں ڈال دیا. وہی تہذیبی کشمکش، وہی شوشے چھوڑ دینے والی بات کہ اصل حقائق تک یہ نہ آئے. اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، یہ ہے اصل خوف اس دنیا کو اس وقت. بہرحال یہی ہے در حقیقت جس کی ایک ریفلیکشن اس وقت ہمارے ملک میں ہے، یہی ہے وہ دو کشمکش، تہذیبی تصادم اور پھر اس عہد حاضر کے اس بے خدا تہذیب کے جو دو ورشنز ہیں، دو ایڈیشنز ہیں، ان کا باہمی تصادم، اور پھر ان کے لیے دو سپر پاورز اور ان کے ہلکا بگوش لوگوں کا باہمی تصادم. یہ تین تصادم ہیں، اس کی ہمارے ہاں بھی لابیز ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ہمارے ہاں ایجنٹ موجود ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے کچھ چینلز ہیں جہاں سے ان کو امداد اور تائید ملتی ہے، اور ان کو سہارا ملتا ہے، ان کو فنڈ ملتے ہیں. اور اس کشمکش کا در حقیقت ایک بہت بڑا جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک برقع اس وقت ہماری اس ملک کی زندگی، یہ اسی وقت نہیں ہے، میں صرف اس وقت کی بات نہیں کر رہا، چلا رہا ہے، یہی کشمکش ہے کہ جس میں اس وقت ہم مبتلا ہیں. بہرحال اس کے بارے میں جہاں تک ملک کی سیاست کا تعلق ہے، اس میں تو میں پھر بعد میں کچھ عرض کروں گا. اس وقت صرف یہ عرض کرنا ہے کہ لیبیا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس میں بھی اصل جو خوف ہے وہ یہ ہے. میں لیبیا کے موجودہ نظام کو نہیں جانتا کہ وہ کیا، نہ مجھے وہاں جانے کا موقع ملا، نہ میں نے اس کو پڑھا، بلکہ یہ کہ اندازہ یہی ہوتا ہے کہ رشیا کا ایک چربا اس نظام کا انہوں نے اپنے ہاں اسلامی اصطلاحات کے ساتھ اختیار کیا. لیکن اس چیز کو اگر آپ قابل نفرت سمجھتے ہیں تو خدا کے لیے اتنی ہی نفرت اپنے آپ سے کیجیے کہ آپ نے مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کو صرف ٹرمز کی تبدیلی کے ساتھ اور صرف ناموں کی تبدیلی کے ساتھ جوں کا توں آج تک برقرار رکھا ہوا ہے. لعنت اگر وہ ہے تو لعنت یہ بھی. وہی اسی نظم کے اندر اقبال کا یہ شعر بھی ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آس. ان کے پاس بھی وہ ید بیضا کہاں ہے؟ وہ اسی سرمایہ دارانہ نظام کو سند دینے والے، اور اسی کو جیسا کہ ہے وہ اسٹیٹس کو کی شکل میں برقرار رکھنے کی کوشش کرنے والے. تو یہ در حقیقت یہ کشمکش تو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا مختلف شیڈس ہیں. ضرورت تو اس کی ہے کہ کہیں کوئی بات ایسی ہو کہ مستقل اور مکمل نظام کا انقلاب آئے، اور وہ قائم ہو بتمام و کمال، وہ جس کو کبھی ہم کہانیوں کی صورت میں بیان کیا کرتے ہیں، وہ نظام جو عمر فاروق کے عہد میں تھا، وہ نظام جو محمد عربی نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کی جو حیات طیبہ ہے وہ تو اصل میں ایک انقلابی جد و جہد ہے. حالات و واقعات کا ٹیمپو بہت تیز ہے جیسے کہ انقلاب میں ہوتا ہے، اور وہ انقلاب تو ہے بھی ایسا کہ جو کل 22 برس میں مکمل ہو گیا، بلکہ 20 برس میں مکمل ہو گیا. آخری 2 سال حضور کی حیات طیبہ کے وہ تو اس انقلاب کی ایکسپورٹ کرنے کا دور ہے، اس کی تصدیق، اس کی ایکسٹینشن، اس کی توسیع ہے بین الاقوامی سطح پر. سرزمین عرب میں وہ انقلاب تھا، سن 8 ہجری میں مکمل ہو چکا. ظاہر بات ہے کہ ایک انقلاب جب 20 سال کے صرف محدود سے عرصے میں مکمل ہوگا تو کتنی تیز رفتاری ہے اس میں حالات و واقعات کی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا قدم، کتنے ریپڈ سیکوینس کے ساتھ اٹھانا پڑا. لہذا اس میں ہمیں وہ نظام پورے طور پر
ابھی وہ جس کو ہم للی ان بلوم کہیں کہ پھول پوری طرح کھلا ہوا نظر آ رہا ہے. ویسے گلاب کی کلی بھی بہرحال گلاب ہی کی کلی ہے اور چمیلی کی کلی بہرحال چمیلی کی کلی ہے, لیکن کلی اور پھول میں فرق ہے. وہ سب کچھ جو کچھ کے پھول میں ہے کلی ہی میں ہے, لیکن ظاہر ہوئی ہے پھول کے اندر آ کر. یہی بات ہے کہ جو دور فاروقی کا میں ذکر کر رہا ہوں, میں دور صدیقی کا ذکر بھی نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ بھی در حقیقت کا تنوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کا, کہ اس ریولوشن کے خلاف جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ اٹھی ہیں جزیرہ نما عرب کے اندر ان سب کے ساتھ اس آہمی عزم رکھنے والے انسان نے, اگرچہ جسم اس کا نحیف اور ناجر تھا, لیکن جس طرح کے آہمی عزم رکھنے والی شخصیت برآمد ہوئی ہے اس میں سے, نحیف الجسم انسان میں سے, وہ ہے وہ سوا دو سال کی وہ تاریخ کہ ان تمام فتنوں کی سرکوبی کر کے اور معاملہ حوالے کیا اس کے عمر کے رضی اللہ تعالی عنہ, کہ جس کے عہد میں اب وہ 10 سال وہ ہے للی ان بلوم. اس کی سیاست نظر آتی ہے کہ کیا تھی, اس کی معیشت سمجھ میں آتی ہے کہ کیا تھی, اس کا نظام کیا تھا. اگر کہیں وہ نظام اس دنیا میں دوبارہ قائم ہو, یہ نہ ہو کہ صرف اس نظام کے لیبل لگا کر اور یا روسی نظام کا چربا جو ہے وہ بیچا جائے, اور یا یہ کہ امریکی نظام کا کوئی چربا یا برطانوی نظام کا کوئی چربا فروخت کیا جائے, اگر کہیں واقعی وہ نظام دنیا کے کسی گوشے کے اندر وجود میں آ جائے, تب ہوگی وہ فیصلہ کل ابھار کی کیفیت. اس عالم اسلام کا جو اصل میں وابستہ ہے اس کی قسمت کا معاملہ اس سے, وہ کب آتا ہے, کہاں آتا ہے, آیا ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کر لیے جاتے ہیں یا راندہ درگاہ کر دیے جاتے ہیں. میری پوری کتاب کا تھیم یہی ہے اس استحکام پاکستان کا, کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مواقع دے کر اسلام میں حجت کر دیا ہے اس ملت اسلامیہ پاکستان پر کہ تمہارے لیے وہ موقع ہے, ہاتھ اٹھاؤ اور وہ جام و سبو جو ہے وہ ہاتھ میں لو, لیکن نہ کرو گے تو پھر تاریخ کسی کے لیے انتظار نہیں کیا کرتی. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, تم اگر پیٹ موڑ لو گے روگردانی کرو گے تو اللہ تمہیں ہٹائے گا, کسی اور کو یہ سعادت عطا فرمائے. بہرحال اس وقت تک تو یہی ہے کہ کہیں روس کا, کہیں امریکہ کا, کہیں برطانیہ کا کچھ چربے ہیں جن کو ہم پوج رہے ہیں, جن پر ہم نے صرف لیبل بدل دیے, اس کے سوا کچھ نہیں. لیکن بہرحال اس حالت میں بھی مسلمان مسلمان ہے. یہ جو معاملہ ہے کہ کہیں بھی عالم اسلام پر اگر کوئی جارحیت ہو رہی ہو کسی مسلمان ملک پر, اس سے بحث نہیں ہے کہ اگر وہ اس وقت زیر اثر زیادہ آ گئے ہیں روسی نظریے اور فلسفے کے تو ہم خود بھی تو آزاد تو ہم بھی نہیں ہیں, ہم بھی کسی کے فطرات کا نخچیر ہے, اس پہلو سے تو ہم اور وہ برابر ہیں, کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے. لیکن بہرحال مسلمان ہم بھی ہیں, جو کچھ بھی ہے بہرحال محمد کے امتی ہیں, اور اسی طرح وہ بھی محمد کے نام لیوا ہیں, وہ بھی نمازیں پڑھنے والے ہیں, ان کے پاس بھی قرآن ہے, وہ بھی دنیا میں بہرحال مسلمان ہی پہچانے جاتے ہیں. اس اعتبار سے یہ دونوں جو سامراج ہیں جس طریقے سے کہ اسلام کا راستہ روکنے کے لیے کبھی کوئی کسی پر اور کوئی دوسرے کانوں پر جو نہیں دیکھتی, عالم عرب کا حال یہ ہے کہ خود وہ ڈرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے, لہذا کسی کی مدد کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں قذافی ایک دوسرا داخل نہ بن جائے, کسی کو اندیشہ ہوتا ہے صدام حسین دوسرا داخل نہ بن جائے. ظاہر بات ہے کہ بادشاہوں کے لیے تو پھر وہ پیغام موت بن جائے گا ان کے لیے اور شیخوں کے لیے, اور وہ بلین دن بلین دن بلین دن بلینز کی جو آمدنیاں ہیں ان کے لیے تو خطرہ ہو جائے گا. یہ ہے اصل میں کہ جس کشمکش سے ہم دو چار ہیں. بہرحال یہ میں نے چاہا کہ صورتحال آپ کو بتا دوں. میں نہیں جانتا کہ کب یہ صورتحال خود ہمارے ہاں پیدا ہو جائے. آئے دن آپ کے مغربی سرحد کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, اخبار میں آتا ہے. خود مشرقی سرحد جو ہے ہمارے اخبارات کے حوالے میں بات جو آتی ہے تو وہ باہر کے اخبارات کے حوالے سے, آج اتنے پاکستانی کراس کرتے ہوئے مار دیے گئے اور آج اتنے پاکستانی جو ہے وہ بھارتیوں نے ہلاک کر دیے. اللہ جانے اس میں صداقت کتنی ہے, حقیقت کتنی ہے, معاملہ کیا ہے. لیکن یہ کہ خبروں کو اگر دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لکیر بھی جو ہے وہ ایسی اب سفید نہیں رہی ہے, اس پر بھی آئے دن جو ہے خون کا رنگ جو ہے بکھرتا رہتا ہے. سیاچین آپ کے قبضے سے جا چکا ہے. یہ حالات ہیں وہ مقدوس حالات, کہ ذرا سی حالات کی کروٹ یہاں بھی، میں نے اسی لیے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ یہ بات بڑی خوش آئند ہے، اگرچہ وہ فیکٹر اپنی جگہ پر صحیح ہے جو لوگ بیان کر رہے ہیں کہ یہ بے نظیر کا جو استقبال ہوا ہے، یہ 8 سال کی گھٹن تھی، اس حبس کا رد عمل ہے، یا جو باتیں کہی جا رہی ہے کہ پیسہ ختم ہو جائے گا تو یہ زور شور ختم ہو جائے گا، لوگ تھک جائیں گے، لیکن آپ جان لیجئے اس بات کو کہ انتہائی خوفناک ہوگا وہ وقت اگر اس طرح کی کسی صورت حال کو دیکھ کر اگر یہ تحریک وائلنٹ ہو گئی تو کیا ہوگا، اور وہ ہو سکتی ہے، اس نے اس کی انڈیکیشن بھی دیے، وہ بات اگر ہوئی تو پھر وہ خوفناک ٹکراؤ شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ تو اندازہ ہو چکا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا اس کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہے، یہ استقبال ایسے نہیں ہوا، یہ پٹواریوں اور ڈپٹی کمشنروں کے ذریعے سے لائے ہوئے لوگ نہیں تھے، ان کے اندر کوئی جذبہ ہے، میں اس کی تشخیص بھی انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کروں گا، وہ جذبہ ہے کیا، اس میں کتنی چیز صحیح ہے کتنی غلط ہے، یہ ٹوٹل ریجیکشن جو ہے در حقیقت یہی حماقت ہوتی ہے، دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ کسی شہر میں کس قدر پہلو درست ہے کس کا غلط ہے، مغربی تہذیب بھی کل کی کل غلط نہیں تھی، اس میں وہ علم الاسماء والا پہلو موجود تھا، وہ ہمارے لیے ایلین نہیں ہے، وہ ہماری ہی پیدا کردہ چیز تھی، لیکن ہم نے اگر کسی وقت میں اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا تو ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری، اسی طرح جنہوں نے ٹوٹلی ایکسپٹ کر لیا وہ بھی در حقیقت بہت اندھیروں میں بھٹک گئے، کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الٹ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے قسم بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے، یہ سب کچھ ہوا ہے، یا ٹوٹل ریجیکشن ہوئی اور یا ٹوٹل ان ٹوٹل ایکسپٹنس ہو گئی، اندھے بہرے ہو کر آپ نے اس کو قبول کر لیا، یہی معاملہ اگر اس تحریر کے ساتھ ہوا تو بہت خوفناک نتائج پیدا ہوگا، ضرورت اس عمل کی ہے تو اس کا تجزیہ کیا جائے، انشاءاللہ تعالی اس کا بھی موقع آئے گا، اور وہ میں اس کے لیے کچھ لکھ بھی رہا ہوں، اس لیے کہ میں اسی موضوع پر یوم اقبال جو ہونے والا ہے 21 تاریخ کو اس کی انشاءاللہ گفتگو کروں گا، کیونکہ پہلی مرتبہ ہوا ہے یہ یوم اقبال پر ایک موضوع جو ہے معین کیا گیا ہے، مجھے ذرائع وقت کے اعلان کے ذریعے سے معلوم ہوا، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے خیالات کو قلم بند کر لوں کہ تشخیص کیجئے کہ اس میں کتنی شے درست ہے کتنی غلط ہے، اور اگر اس کو طاقت کے ساتھ سپریس کرنے کی کوشش کی گئی وہ چیز انتہائی خوفناک ہوگی، اس کے ساتھ مصالحت ضروری ہے، اس کے ساتھ ایک نیشنل کنسنسس جو ہے ڈیولپ کرنا ضروری ہے، اس کو ایک حقیقت کو دیکھ کر آگے منت لینے کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اپنی فکر میں اپنی سوچ میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، آخر کیا قیامت واقع ہو جائے گی اگر 1990 کی بجائے آپ 1987-88 میں انتخاب کرا دیں، کون سی قیامت آ جائے گی 2 سال کے وقت سے، لیکن کیا اتنا بڑا رسک لینا درست ہوگا، وہ رسک بہت خوفناک ہوگا، وہ تصادم، یہ ابھی تک جو صورت حال ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت خوش آئند ہے کہ کہیں کوئی ایک اسٹریٹ لائٹ ابھی نہیں ٹوٹی ہے، کہیں کسی کی ذاتی املاک کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، یہ خوش آئند بات ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کو مس ہینڈل کیا گیا تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم کتنا بڑا زخم جو ہے مشرقی پاکستان کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے اٹھاتے تھے، یہ ہماری وہ بے تدبیریاں تھیں، اور یہ ہماری در حقیقت یہ ایک جذباتی انداز اور اس میں اس معاملے کو طے کرنے کی کوشش کرنا، اتنی بڑی حماقت یہ 15 سال اب ہونے کو آ گئے، اس کو اگر ہم اس کا سبق حاصل نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کی صورت حال یہاں پیدا ہو، بہرحال جہاں تک لیبیا پر امریکہ کی بمباری کا تعلق ہے اسے ہم اسٹرانگسٹ ورڈز میں کنڈم کرتے ہیں، یہ کام اگر لیبیا ہے کہیں دہشت گرد تو یقیناً یہ اس سے 100 گنا بڑی دہشت گردی ہے، اگر کہیں فلسطینیوں نے کچھ کیا تھا تو وہ بہت بڑے مجرم، لیکن چونکہ امریکی سامراج کے مفادات کو ایک چیز سوٹ کر رہی ہے لہذا افغان مہاجرین مجاہدین وہ مجاہدین حریت، یہ ہے در حقیقت تضاد، ہمارے نزدیک یہ بھی مجاہدین حریت وہ بھی مجاہدین حریت، یہ بھی مظلوم وہ بھی مظلوم، لیکن ان کے لیے لفظ ٹیررسٹ، ان کے لیے الفاظ جو ہے جتنے بھی انگلش وکیبلری میں تھے کنڈم کر دینے والے الفاظ وہ امریکہ نے استعمال کیے، اور یہ کوئی اسلام کی محبت میں نہیں ہے، یہ مغالطہ ہے کچھ لوگوں کو، یہ در حقیقت اپنی اس ورلڈ اسٹریٹجی کے اعتبار سے کہ مجاہدین جو ہیں افغان مجاہدین وہ انہیں مجاہدین حریت نظر آ رہے ہیں، جبکہ وہی مجاہدین حریت جو ہے فلسطینیوں کے وہ انہیں ٹیررسٹ نظر آ رہے ہیں. وہی کام اگر یہ خود کرے تو پائریسی اگر اپنے ہاتھوں ہو رہا ہے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی وہی فلسطینی اگر کوئی کر لے کوئی جہاز کا کڈنیپنگ اس جہاز کو کہیں لے جانا تو وہ پائریسی ہے، خود کرے تو یہ ان کا حق ہے. یہ در حقیقت وہ دو عملی متضاد ہے، اور ہماری یہ کتنی بے چارگی ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ ہماری حکومت کی سطح پر ابھی احتجاج کا کوئی ایک دس بھی نہیں کر سکتی. یہ ہماری وہ اس وقت بے چارگی کا عالم ہے. اس سے اللہ تعالی ہمیں نجات دے، اور نجات کی شکل میں پھر عرض کروں گا، آپ بھی کہیں گے کہ ایک ہی بات اس کے پاس رہ گئی ہے، کوئی صورت اس کی نہیں ہے سوائے اسلامی انقلاب کے. باقی ہم کہتے رہیں گے، ریزولوشن پاس کرتے رہیں گے، کچھ جوشیلے لوگ جلوس نکال دیں گے، کچھ دو چار پتلے جلا دیں گے، لیکن فرق تو نہیں پڑے گا. کرنالا وہیں کرے گا، حالات وہیں کے وہیں رہیں گے. کوئی پتلے جل جائیں گے، کوئی امریکن سینٹر کو کسی کو آگ لگا دی جائے، جس کا کچھ حاصل نہیں، بلکہ یہ تو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے نہیں. اپنے اندر جان پیدا کرو، قوت پیدا کرو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو. وہ جو اما یاتینکم منی ہدن، جو آنکھ اس تہذیب کی بالکل بند ہے وہ آنکھ ہے ہمارے پاس، اس آنکھ سے راستہ دیکھیں. اور یہ کہ علم الاسماء وہ کسی کی جاگیر نہیں، وہ نسل آدم کی مشترک متاع ہے، اس سے بھرپور استفادہ کریں اور ایک اسلامی انقلاب اس ملک کے اندر برپا کریں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام یہاں قائم کریں. تو پھر دیکھیے، پھر وہ وقت آئے گا کہ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ یہ جہاں آباد ہوگا نغمہ توحید سے، پھر یہاں وہ کیفیت ہوگی کہ شب گریزہ ہوگی آخر جنبہ خورشید سے، یہ جہاں آباد ہوگا نغمہ توحید سے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.